مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، بندوں پر کتنے مشفق ہیں، بندوں کی اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے کہ وہ راہ راست سے ہٹ نہ پائیں، غفلت میں پڑ نہ جائیں، اپنی اصل منزل، حقیقی منزل یعنی جنت اور اس کے راستے سے دور نہ ہو پائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی وقتاً فوقتاً ایسے ایام لاتے ہیں، ایسے دن اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، برکتوں والے دن ہوتے ہیں، رحمتوں والے دن ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ان دنوں میں اللہ کی اطاعت کو بندوں سے اطاعت سے بندوں کو وہ ترقی حاصل ہو جاتی ہے جو عام دنوں میں عبادت سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ اب یہ اللہ تعالی کی ایام ہوتے ہیں جو محض اپنے فضل سے اللہ تعالی اپنی امت کے لیے مہیا کرتے ہیں، مواقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کیا کمزوری ہے، کیسے دنیا کی چیزیں اسے غفلت میں ڈال دیتی ہیں، کیسے دنیاوی مشغولیات اللہ سے انہیں دور کرتی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اپنی رحمت کو بندوں سے قریب کرنے کے لیے ایسے مواقع بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں۔ ابھی حج کے ایام تھے، مبارک ایام تھے، ایک بڑی عبادت ان ایام میں ادا کی جا رہی تھی، قربانیاں کی گئی، حج کے ارکان ادا کیے گئے۔ اب وہ ایام گزرے ہی تھے کہ اب اللہ کی طرف سے دوسرے مبارک ایام ہمارے سامنے ہیں۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، محرم کے دن، ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محرم کے مہینے کے ہیں، بلکہ کہا شہر اللہ المحرم، مہینے کی نسبت اللہ سے جوڑ دی، اللہ کا مہینہ۔ اب کیوں کہا یہ؟ کسی چیز کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے، اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ جب کہا جاتا ہے تو کعبۃ اللہ مراد ہوتا ہے۔ اب دوسرے گھروں کے مقابلے میں کعبۃ اللہ کی کیا عظمت اللہ کے نزدیک، سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کتنی مقدس جگہ ہے، کتنا مقدس گھر ہے، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا محترم مہینہ، محرم کے معنی بھی محترم کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی نے بہت سی وہ چیزیں جو دوسرے مہینوں میں بھی ناجائز ہیں، اس مہینے میں اس کو اور زیادہ سختی سے اللہ نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے۔ اب یہ ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارا آپ کی حالت کیا ہے؟ عام دنوں میں اور ان دنوں میں کتنا فرق ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ محرم کے پہلے کے جو ایام تھے اور اب محرم کے ایام ہیں، اب ہماری زندگی میں کیا فرق آیا، ہماری عبادتوں میں کیا فرق آیا، اللہ سے ہمارے تعلق میں کیا فرق آیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کیا فرق آیا ہے، کیا ترقی ہوئی ہماری عبادتوں میں، کتنا ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، ان ایام میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور دنوں کے مقابلے میں ان ایام کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، ہر ایک سوچے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایام آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، ہم سنجیدگی سے غور کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں مواقع دیے جاتے ہیں ان مواقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی تبدیلی کے فیصلے نہیں آ سکتے۔ دوسری چیز، اس مہینے کی اہمیت کیوں ہے، خاص طور پر عاشورہ کا جو دن ہے، 10 محرم کا جو دن ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنا بڑا مقام اس کو کیوں دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں دن کے ایک روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل، کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک دن کا روزہ 10 محرم کا، ایک دن کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ اب کیوں ہے یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس دن کی عظمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا عظیم دن ہے، یہ بڑا اہم دن ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو برباد کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس اعزاز کے شکر میں، اللہ نے جو ان پر اتنا بڑا احسان کیا، فرعون اور اس کی قوم سے، وقت کے ظالم اور جابر سے اللہ نے انہیں نجات دی، اس کے شکر میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کا حق تو تم سے زیادہ ہم پر ہے، موسیٰ کے زیادہ قریب تو تم سے زیادہ ہم ہیں، تو ہمیں زیادہ حق ہے کہ اس دن کا ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ تو یہ اس دن کی عظمت کے سلسلے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، گویا یہ دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے، یہ دن ہمیں حضرت موسیٰ کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ دن ظالموں کے انجام سے ہمیں عبرت لینے کا دن ہے، یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے یہاں اپنی مطیع بندوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کے یہاں جو قربانیاں اللہ کے لیے دی جاتی ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اللہ کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کوششیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے یہاں وسائل سے زیادہ ایمان کی طاقت کا اور ایمانی جذبے کی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کے واقعے کو یاد کریں۔ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون تو ایک تاریخ ہے، فرعون تو ایک کیریکٹر بن چکا ہے، ہر ظالم پہ فرعون ہمیں نظر آتا ہے، ہر ظالم کی تاریخ فرعون کی تاریخ کا اعادہ کرتی ہے، تو ہمیں آج کے دن حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے قصے کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم ظلم کا رونا روتے ہیں، ہمیں شکوا ہے کہ ظالم ہم پر مسلط ہیں، دنیا پر ظالموں کا غلبہ ہے، دنیا میں ایمان والوں کی وقعت کا کوئی ایمان والوں کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی، کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، ایمان والوں کو پس سے پستر کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو قدموں سے روندا جا رہا ہے، یہ ہم شکایت کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم کم از کم حضرت موسیٰ کی تاریخ کو پڑھیں کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، کہا کہ فرعون تو زمین پر غالب آ چکا تھا، پورے زمین پر اپنا کنٹرول کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وجعل اہلہا شیعہ، زمین والوں کو اس نے تقسیم کر دیا تھا، اپنے ملک والوں کو اس نے تقسیم کیا تھا۔ استضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ وہ حالات تھے جس حالات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم نے غلام بنا دیا تھا، ان کے کوئی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، ان کا درجہ بالکل ایسے شہری کا تھا جس کے اپنے کوئی حقوق نہ ہو، جن کے لیے اپنی آزادی نہ ہو۔ اس طرح سے ان کو ذلیل کر کے دبا کر اس نے رکھا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اس نے اپنے زمانے میں جب اس کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں یہ حکومت جا سکتی ہے، تو ڈر کے مارے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اس نے مارنا شروع کر دیا، جیسے آج اس کی نسل والے کر رہے ہیں، تاکہ یہ بچے جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن کیا ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش، جس کے قتل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کا اس نے شاید قتل کیا ہوگا، اسی بچے کی پرورش اس کے گھر میں اس کی نگرانی میں اللہ نے کروائی۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے پر آتے ہیں، کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ ظالم کے گھر میں اس شخص کی اللہ نے پرورش کی جس کے ہاتھوں پر اس ظالم کی حکومت جانے والی تھی، جس کی تلاش کے لیے ہزاروں بچوں کا اس نے قتل کیا، ہر جگہ پہرے اور جاسوس اس نے متعین کیے، اسی بچے کی پرورش اللہ نے اسی فرعون اور جابر اور ظالم کے گھرانے میں کر دی جس نے حضرت موسیٰ کی قوم کو دبا کر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ جب نبی ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا۔ ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیا موقع تھا، وقت کا فرعون، فرعون کا مطلب آج کی جو بڑی سے بڑی طاقت سپر پاور ہے، اس کا جو بڑا رہبر اور سربراہ ہوتا ہے، اس کا ذرا سا ہم اندازہ کر سکتے، اس سے بڑھ کر فرعون کا اختیار تھا، اور وہ تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ما علمت لکم من الہ غیری، وہ کہتا تھا میرے علم کے مطابق میرے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، زمین پر اپنے آپ ہی کو سب کچھ اس نے سمجھ رکھا تھا۔ فاستخف قومه فاطاعوه، اور اپنی قوم کو تو اس نے بیوقوف بنا دیا تھا، انگلیوں پر نچاتا تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے، عوام کو کیسے کیسے رہبر بیوقوف بناتے ہیں، تو فرعون نے یہی کیا۔ فاستخف قومه فاطاعوه، اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، بیوقوف سمجھا، تو اس نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا اور ساری اس کی باتوں کو تسلیم کرنے لگے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ کا اس کے دربار میں جانا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرنا، کتنی بڑی جرات تھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب تک اللہ کی طاقت ان کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ نہ ہو، آدمی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اس طرح کا کام لیتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طاقت پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اس کی طاقت پر یقین، اس کی عظمت پر یقین، اس کی کبریائی پر یقین، اس کی قدرت پر یقین، یہ چیز جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی نگاہ میں ٹک نہیں سکتی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جابر اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دل کے اندر اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، نبیوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جاہ و جلال اس طرح سے بسا ہوا ہوتا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم اور جابر انہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر نظر آتے تھے، اس لیے وہ ان کی آنکھوں میں، آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے گفتگو کی، ان کو دعوت دی، ان کے سامنے اس کی کمزوریوں کو بیان کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی معجزوں کو دیکھ کر اس نے کہا یہ جادوگر ہے۔ پھر وقت کے جادوگروں سے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی، ان کا مقابلہ کروایا۔ اللہ کے نبی اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر کام کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سارے جادوگر وہیں پر کافور ہو گئے، ان کا جادو حضرت موسیٰ کے معجزے کے سامنے چل نہیں پایا۔ اور جادوگر جادو کے فن سے واقف تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اگر جادو ہوتا تو ہم مقابلہ کر سکتے تھے، اس چیز کا ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فوراً وہ سجدے میں گر گئے۔ جن جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے نیچا کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو نیچا کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے، حضرت موسیٰ کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جن جادوگروں کو اس نے بلایا تھا، وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جن جادوگروں پر اس کو پورا بھروسہ تھا، فرعون کی پوری طاقت تھی، جب اللہ کی طاقت کو انہوں نے دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ کے سامنے سرنگو ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنی طاقت کا اعلان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے جب ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، اگر ہم اللہ کے لیے چلیں گے اللہ ہمارے دعوے کر دیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کا قصہ ہمیں بتلاتا ہے۔ تو ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے سرنگو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنوں کی مرضی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے، اپنے دین سے دستبردار ہونا تو دور کی بات، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو 100% اللہ کی اطاعت پر جمائے رکھیں گے، ہم اپنے ایمان سے دور رہیں گے، اعمال سے دور رہیں گے، اور پھر اللہ سے مدد کی امید کریں گے۔ لاکھوں وسائل ہمارے پاس ہوں، اللہ کی مدد ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ کا قصہ یہی بتاتا ہے، ہمت نہیں ہارے ہو، مسلسل کوشش کرتے رہے۔ جب ان کے خلاف فرعون نے خروج کر دیا تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، فرعون پورا لاؤ لشکر لے کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسے راستے پر لا کر ڈال دیا، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ ہم سوچ نہیں سکتے اس وقت کیا حالت ہوگی موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل۔ اس نے تو کہہ دیا کہ اس موسیٰ نے ہمیں برباد کر دیا، انا لمدرکون، کہا اے موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا اللہ پر یقین تھا، اللہ کا وہ امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہم سوچے تو مرنا بالکل یقینی ہے، لیکن حضرت موسیٰ یقین کا پہاڑ تھے، اللہ کی طاقت پر ان کی نظر تھی، اللہ کے جاہ و جلال پر ان کی نظر تھی، اللہ کی قدرت پر ان کو وہ یقین تھا کہ ہمیں بم اور میزائل پر جو یقین ہوتا ہے اس سے ہزار گنا بڑھ کر اللہ کی طاقت پر بغیر کسی وسائل کے نہیں تھی، ان کو یقین تھا۔ انہوں نے اپنی مقدور پر پوری کوشش کر دی تھی، فوراً کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون ہم کو پکڑ لے، میرے ساتھ تو میرا رہبر اللہ ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ یہ امتحان مقصود ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان اللہ نے حضرت موسیٰ کا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تھا پورا ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ سمندر پر آپ اپنی لاٹھی کو مار دیجئے۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو کوئی وسائل، کسی طرح کے وسیلے کی اس کو ضرورت نہیں، کسی طرح کے اسباب کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر کسی وسائل کے وہ راستے پیدا کر سکتے، لیکن وہ یقین ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ماری تو راستے وہاں نکل گئے اور حضرت موسیٰ پار کر کے دریائے قلزم کے پیچھے پہنچ گئے، اس طرف پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، دیکھا میری قدرت، سمندر نے میرے لیے راستہ بنا دیا۔ اب جس راستے کو اللہ نے حضرت موسیٰ کی نجات کا ذریعہ بنایا تھا، اسی راستے کو فرعون اس کی قوم کے غرق ہونے کا سامان بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ پیغام ہے آج کے دن کا کہ ہم اگر مسلسل اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کریں گے، اپنے دین پر جمے رہیں گے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں گے، دل میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کے یقین کو بسائے رکھیں گے، دل کو گناہوں سے اور گندگیوں سے پاک اور صاف رکھیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچے رکھیں گے اور اللہ کی اطاعت پر کامل یقین کر کے آگے بڑھیں گے، اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہے کوشش، وہ کوشش جو وسائل ہم سے ہو سکتے ہیں ان وسائل کو اختیار کریں گے اور مسلسل کوشش کرتے رہیں گے جو ہمارے بس میں ہے، تو اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے۔ یہ پیغام ہے حضرت موسیٰ کے قصے کا کہ بغیر وسائل کے بھی اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل سال ہا سال کی محنت درکار ہے، سال ہا سال کی قربانیاں درکار ہیں، سال ہا سال کی کوششیں درکار ہیں۔ جب تک ہماری مسلسل کوششیں نہ ہوگی تب تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ مدد ایک دن دو دن میں نہیں آئی ہے، سال ہا سال کی قربانیوں کے بعد مدد آئی ہے اللہ کی۔ آج بھی اللہ کا یہی پیغام ہے، وہی اللہ آج بھی ہے جو موسیٰ کے ساتھ تھے، وہی اللہ آج بھی ہے جس نے فرعون کو غرق کیا تھا، لیکن شرط یہ ہے موسیٰ جیسے ایمان کی ضرورت ہے، اس طرح کا ایمان، اس طرح کی کوششیں ہوگی تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عالم کے حالات دیکھیں، ہم ارض مقدس کے حالات دیکھیں، وہاں کی جو قربانیاں ہیں، وہاں کے لوگوں کی جو استقامت ہے، ان کی جو دینداری ہے، ان کا جو اللہ پر یقین ہے، اور سارے وسائل سے منہ موڑ کر جس طرح سے اللہ کی طاقت پر لو لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ ان کی کامیابی رنگ نہیں لائے گی؟ نبیوں سے جب اللہ قربانی لیتے ہیں تو اوروں سے بھی قربانی لیں گے، نبیوں سے بڑی قربانی لیں گے، اوروں سے ذرا چھوٹی قربانی لیں گے۔ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی ہے۔ اور ہمارے ملک کے بھی جو حالات ہیں، یہاں بھی جو فرعونیت منہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے، آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہے، ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو اس وقت کے فرعون کا ہوا تھا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کے سامنے جھکانا ہے، اس کی مرضی کے لیے جھکانا ہے، اس کی یاد میں آج کا یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہم ہاہو کے ذریعے سے شور ہنگامہ کر کے، گانے بجا کر، ڈانس کر کے، جلوس نکال کر، ایسے ہم لوگ جشن نہیں مناتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے روزے رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا معیار اللہ کی راہ کی قربانیاں ہونا چاہیے، کھیل کود یہ ہمارا معیار نہیں رہنا چاہیے، یہ اگر معیار رہے گا کبھی ہمیں ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن کی، یہ محرم کے جو ایام ہیں، ان کے قدر دانی کی توفیق دے، عاشورہ کا جو اصل پیغام ہے اس پیغام کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔